بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. اور پچھلے درس میں بات کر رہے تھے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول کے تعلق سے، ایمان کی تعریف، ایمان کا کیا معنی ہے. جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں اس لفظ کا کیا معنی آتا ہے. سلف صالحین اور اہل سنت جماعت نے اس لفظ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کی خاص تعریف بیان کی ہے، اور یہ خاص تعریف ہم سب نے یاد کر لینی ہے اچھی طریقے سے. جیسے ہم سب اپنے نام اچھی طرح جانتے، پوچھا آپ کا نام کیا ہے، ہم غلطی نہیں کرتے. اگر یہ پوچھا جائے کہ ایمان کیا ہے، آپ سے غلطی نہیں ہونی چاہیے. تعریف ایمان کی کیا ہے، اور وہ کون سے گروہ ہیں جنہوں نے ایمان کی تعریف میں غلطی کی ہے، یہ دو چیزیں جاننا لازمی ہے. اس موضوع کے تعلق سے اگر آپ یہ دو چیزیں سمجھ لیتے ہیں تو یہ کافی ہے. پچھلے درس میں یہ بیان کیا تھا کہ ایمان کی تعریف اہل سنت جماعت کے نزدیک کیا ہے، قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالجوارح والارکان، یزید بالطاعه وینقص بالعصیان. یہ پانچ جملے ہیں، یاد کر لینے ہیں. زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، تصدیق ہے، جسم سے عمل ہے، اللہ تعالی فرما بردار سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے گھٹتا ہے اور کم ہوتا ہے. یہ تعریف ہمیں کہاں سے ملی ہے، کیوں آئی ہے، یہ جملے کہاں سے آئے، کسی حدیث میں یہ جملے اس طریقے سے موجود ہیں کہ ایمان کی تعریف یہ ہے، قرآن کی کسی آیت میں یہ اس طریقے سے کوئی آیت موجود ہے کہ ایمان کی تعریف یہ ہے، نہیں ہے. کہاں سے لیا گیا ہے، اسے کہتے ہیں الاستنباط. دلائل دو قسم کی، ایک تو واضح دلیل جو آپ کو سامنے آیت پڑھ کے سنائی جاتی ہے. نماز حکم کیا ہے، آپ کہتے ہیں واقیم الصلاۃ، اقیم فعل امر ہے، نماز قائم کرو حکم دیا جا رہا ہے، اور فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو نماز کا حکم فرض ہے، اور دلیل یہ آیت ہے، واضح دلیل ہے. دوسرا طریقہ ہوتا ہے استنباط کا، کہ آپ کے واضح دلیل نہیں، آپ دلیل سے معنی نکالتے ہیں، دلیل کی دلالت یہی ہوتی ہے. جیسا کہ کوئی جانتا ہے استنباط سے، ایمان کوئی بھی جس کا یہ ہمارا موضوع بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی دلیل جانتا ہے استنباط سے؟ توحید کی تین اقسام، کسی آیت میں نہیں آئے گا کہ توحید کی تین قسمیں ہیں، یا کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ توحید کی تین قسمیں. تو کہاں سے پتہ چلا ہے، قرآن مجید کی آیات کے استنباط سے، کہ آیت جو ہے اس پہ دلالت کرتی ہے. ہم پڑھتے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ان چار آیات میں تینوں قسمیں ہیں توحید کی. کہاں پہ ہیں، الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین توحید ربوبیت ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اسماء و صفات ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید عبادت الالوہیت ہے. تو یہ استنباط ہے. تو اس طریقے سے ایمان کی تعریف جو ہے یہ بھی استنباط سے لیا گیا ہے. زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے، یہ بھی استنباط سے لیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی آیات میں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ دلائل موجود ہیں کہ ایمان کی یہ تعریف ہے، کہ زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، جسم سے عمل ہے، فرم برداری سے بڑھ جاتا ہے اور نافرمانی سے کم ہو جاتا ہے. البدعت کہ ہم نے بات کی پچھلے درس میں، کس گروہ نے ایمان کی تعریف میں غلطی کی ہے، دو قسم کے گروہوں نے، ایک ان میں سے برجیا ہے. برجیا کون ہے؟ جو کہتے ہیں ایمان عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان کو عمل سے جدا کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں. پھر برجیا کی مختلف قسمیں ہیں، کون سی ہیں؟ ایک تو ہے الجہمیہ، جہمیہ بھی برجیا میں سے ہیں. ٹھیک ہے، جہمیہ نے کیا کہا؟ جہمیہ جو ہیں ان کے جو غالی برجی ہیں، یا غالی جو جہمی ہیں، غالی برجی کو جہمی کہا جاتا ہے، جنہوں نے کیا کہا؟ ایمان کا معنی ہے دل سے معرفت، بس آپ نے معرفت رکھنی کہ اللہ موجود ہے کافی ہے. اس سے کیا لازم آتا ہے؟ کہ فرعون بھی مومن ہے اور ابلیس بھی مومن ہے. دونوں جانتے تھے کہ نہیں کہ اللہ موجود ہے؟ جانتے تھے. اس سے باطل اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص یہ شک بھی کرتا ہے کہ ابلیس مومن ہے، شک بھی کرے تب بھی. آپ دیکھیں کہ کتنی اس معنی میں غلطی ہے. دوسرا اشاعرہ، وہ کیا کہتے ہیں؟
دل سے ترجیح کرنا بس،
یعنی جس نے دل سے یہ تصدیق کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے وہ مومن ہے. یقین ہونا چاہیے، معرفت کافی نہیں ہے، عمل کو الگ کر دیا. مرجعۃ الفقہا یہ بھی مرجعہ ہیں، ان سے بھی غلطی ہوئی ہے.
زبان کا قول،
جی ہاں، کہ زبان کا قول ہے اور دل سے تصدیق ہے لیکن عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور آج کے درس میں جہاں پر رکتے ہیں، اسے درس کا آغاز کرتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں ومن فرق الضال الکرامیہ، ان گمراہ فرقوں میں سے کرامیہ جو ہے یہ ایک فرقہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ زبان کا قول ہے، صرف النطق باللسان، صرف زبان کا قول ہے. اور یہ بھی مرجیہ میں سے ہیں، ان کے نزدیک ایمان جو ہے زبان کا قول ہے، اور ان کے نزدیک یعنی کہ قول کا مطلب یہ ہے یا اس عقیدہ کا سے یہ لازم آتا ہے کہ منافق بھی ان کے نزدیک مومن ہے، کیونکہ منافق نے لا الہ الا محمد رسول اللہ کہا ہے یا گواہی بھی دی ہے، تو اس نے صرف زبانی گواہی دی ہے. منافق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں موجود تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ہم نوالے ہم پیالے، انہوں نے زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن حقیقتاً دل میں کفر باقی تھا، تو کلمہ صرف دکھاوے کے لیے پڑھا تھا. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ المنافقون میں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہی ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافقین جھوٹے ہیں. عجب بات دیکھیں، منافقین کیا کہتے ہیں؟ قال نشہد انک لرسول اللہ، گواہی دیتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. اب اس جملے میں نشہد انک لرسول اللہ، اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کو نبی مانتے ہیں کہ نہیں؟ پیغمبر مانتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. زبان سے کہا کہ نہیں؟ قالوا نشہد، زبان سے کہہ دیا نا. اللہ نے کیا جواب دیا؟ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہی ہیں. یہ بات تو سچ ہے اور حق ہے، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں، جو گواہی دے رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں. واللہ یشہد، یعلم نہیں فرمایا، گواہی کے جواب گواہی سے دیا ہے. انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو خوب جانتا ہوں کہ میرا رسول ہے، بات سچ ہے، لیکن اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ تم جھوٹے ہو. جو زبان سے کہا وہ زبان کی حد تک ہے، یقیناً تمہارے دل میں اس بات کا، اس کلمے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، کہ یہ لوگ کہتے کرم یہ کہتے کہ ایمان جو ہے زبان کا قول ہے، نہ دلوں کا اعمال ہے، نہ جسم کے اعمال ہیں، اور نہ عقیدہ ہے، اور نہ کچھ، صرف زبان کا قول ہے، اور یہ گمراہی ہے. اور شاہ صاحب فرماتے ہیں بعض اہل علم نے یہ باتوں کی طرف منسوب کی ہے کہ منافق جنت میں ہے، لیکن شیخ حسن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کا رد کیا ہے اور اس دعوے کو یعنی جھوٹا ثابت کیا ہے، وہ کہا یہ غلط ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں جو کرامیہ ہیں کہ منافقین جو ہے وہ جہنمی ہیں، اور یہ ان کا تناقض ہے اور جہالت ہے. یعنی ایک طرف آپ کہتے ہیں جو زبان سے کہتا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ وہ مومن ہے، ایمان کی یہ تعریف ہے نا، صرف زبان کا قول کافی ہے. اور پھر یہ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ منافق جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا، یہ تناقض ہے کہ نہیں؟ ایک طرف آپ مان رہے ہیں کہ مومن پھر جہنم میں کیوں جا رہا ہے، کیوں کہتے کہ اس نے سچا کلمہ نہیں پڑھا، تو پھر مومن کہاں سے آیا؟ یہ ان کا تناقض اور یعنی یہ جہالت ہے کہ جہالت کی بنیاد پر ان کا یہ عقیدہ مبنی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کرمیہ جو ہیں یہ وحدت الوجود کے قائل بھی ہیں. اگر کوئی پوچھے کرمیہ کہ اور کوئی عقیدہ بتائیں، تو دو چیزیں ان سے معروف ہیں. ایک تو یہ جس کا شیخ صاحب نے ذکر کیا ہے کہ ایمان کی تعریف میں اس بڑے اصول میں سے غلطی ہوئی ہے کہ ایمان جو ہے وہ صرف زبان کا قول ہے، ان کی بات بے بنیاد ہے اور باطل ہے، گمراہی ہے، کیونکہ ان کی اس تعریف سے منافق کا ایمان لازم آتا ہے. کہ ان منافقین جنہوں نے جھوٹا کلمہ پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور بعد میں آنے والے جتنے منافقین ہیں جو جھوٹا کلمہ پڑھتے ہیں، دل میں کفر باقی رہتا ہے، تو ان کے قول کے نزدیک، ان کے اس تعریف کے کی بنیاد پر ان سے یہ بات لازم آتی ہے کہ منافقین بھی مومن ہیں، اور یہ گمراہی ہے. منافق کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟ اور دوسری بات جو ان کے عقیدے میں، کرامیہ کے عقیدے میں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وحدت وجود کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. دیکھیے بات کہاں سے آئی، جہم بن صفوان سے آئی جہمیہ نے. پھر یہ بات بڑھتے بڑھتے دیکھیں کس طریقے سے کرامیہ تک آئی. اچھا، جو کرامیہ کون ہے کوئی جانتا ہے؟ محمد بن کرام السجستانی، وفات سن 255 ہجری میں ہوئی، 255، محمد بن کرام السجستانی. اور یہ شخص جو ہے اس نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنی ہے. جب یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یا اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے، تو اسے سمت لازم آتی ہے، جسم لازم آتا ہے، یہ لازم آتا ہے، وہ لازم آتا ہے، تو بات یہی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہے، فرش پر بھی ہے، ہر جگہ ہے. اس سے سمت ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی جو اور پاکی جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، قرآن مجید کی تمام نصوص اور صحیح احادیث کو سب کو پچھے پچھ ڈال کے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ بھی ان کی غلطی ہے. اور پھر جو کلابیہ جو ہیں، اب انہوں نے عقیدہ لیا ہے ارجاء کا عقیدہ، اور یہ سارا، پھر ان سے اشاعرہ لیا ہے، پھر اشاعرہ نے ان کی مخالفت کی ہے، امام حسن اشعری رحمہ اللہ نے آخری وقت میں. اور مقالات الاسلامیین جو ہے، اور الابانہ فی اصول الدیانہ، یہ دو کتابیں ہیں جو امام ابو حسن اشعری رحمہ اللہ نے لکھی ہیں، جن میں انہوں نے ان تمام چیزوں کی مخالفت کی ہے. پتہ ہے کہ انہوں نے 40 سال اعتزال میں گزارے. دیکھیے، جب آپ کو اللہ تعالیٰ عقل دیتا ہے نا، اس بڑی نعمت ہے عقل کی، جب آپ اس عقل سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے، کچھ جینیس ہوتے ہیں، ایکسٹرا جینیس ہوتے ہیں، سبحان اللہ. اگر آپ اس عقل مندی کو، اس سمجھ کو، اس بڑی نعمت کو آپ شریعت کے حدود میں لے کے چلتے ہیں، تو اس میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. اور اگر آپ اس شریعت کے حد سے گزر جاتے ہیں، تجاوز کر دیتے ہیں، اور قرآن سنت نصوص کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر گمراہی گمراہی ہے. 40 سال اعتزال کے بعد وہ پتہ چلا کہ میں غلط ہوں، پھر کلابی ایک مذہب کو اپنایا، پھر اس کو بھی چھوڑ کے آخر میں انہوں نے اس سے توبہ کر کے الإبانة في أصول الديانة معروفين كتصنيفه. أجا شعرني ما أنتس كتابك أجا بعد ذلك يا مقالات الإسلاميين الإبانة في أصول الديانة دونه كتابك أشاعرة أجا موجود هندي وبندي وبريلوي جو سب أشاعرة هين سب كتب يه كتاب هم نہیں مانتے ان کی نہیں ہے تو کیا مانتے ان کے اعتزال کو مانتے ہیں چالیس سال معتزلی رہے کہتے نہیں وہ بھی غلط تھا شاہ کلابی ایک مذہب کو مانتے ہیں کلابی تھے تو اصل جو اس وقت اشاعر ہے یہ کلابی مذہب ہے ابن کلاب کا مذہب ہے یہ ان کے اپنے امام ابو حسن اشعری سے توبہ کر چکے تھے سبحان اللہ الغرض تو کرامیہ جو ہیں ان میں یہ ارجاء موجود ہے اور ان کے نزدیک صرف زبان کا قول ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ اب مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر امام احمد بن حنبل کی سند سے یہ بات بیان کی ہے کہ ان سے کسی نے سوال کے تعلق ایمان کے تعلق سے سوال کیا کہ جب ہم ایمان کی تعریف میں کہتے ہیں زیادۃ و نقصان کہ ایمان بڑھتا بھی اور کم بھی ہوتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے. پھر سند بیان کرتے ہیں حدثنا الحسن بن موسی الاشیب حدثنا حماد بن سلمہ عن أبي جعفر الخطمي عن أبي عن جدي عن عمر بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص فقيل وما زيادته وما نقصانه إيمان كي زيادة وركمي كي مطلبه. قال إمام أحمد حمد رحمه الله فرماتهم إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته تو إيمان كي زيادتي كي تعلق إيمان بڑ جاتا اس كي تعلق سي. إمام أحمد حمد رحمه الله فرماتهم اس شخص کے جواب میں جس نے پوچھا کہ ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے, فرماتا ہے ایمان کی زیادتی کا مطلب یہ ہے, ایمان بڑھ جاتا ہے یہ مطلب ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرتے ہیں تسبیح کرتے ہیں تو یہ ایمان کی زیادتی ایمان بڑھ جاتا ہے اس سے. وَإِذَا غَفَلْنَا وَضَيَّعْنَا وَنَسِينَا فَتِلْكَ نُقْصَانُهُ فَذَلِكَ نُقْصَانُهُ اور جب ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور گنوا دیتے اور بھول جاتے ہیں تو یہ ایمان کی کمی اسے ایمان کی کمی واقع ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو ایمان کی کمی اسے واقع ہو جاتی ہے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس سند میں جیسے محقق نے تنبیہ کی ہے ضعیف ہے, اس سند میں ضعف موجود ہے کیونکہ ابو جعفر الخطمی جو سند کا حصہ ہے اس کا نام عمیر بن یزید ہے, اس کا جو باپ یزید ہے مجہول ہے, مجہول فی الاسناد, اور اگرچہ یہ ثابت نہیں ہے اور طرق سے ثابت ہوا ہے اور صحابہ کرام کے اقوال و تابعین کے علام الاسلام کے ائمۃ الاسلام کے جو ہیں جو امام ہیں اور علماء ہیں ان سے ثابت ہوا کہ ایمان قول و عمل ہے جو فرمان بردار سے بڑھ جائے تو نافرمان سے کم ہو جاتا ہے. یعنی اگر یہ سند ضعیف ہے اس بندے کی وجہ سے اس مجہول راوی کی وجہ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سارا کا سارا جو عقیدہ ہے غلط ہے ایمان کی تعریف والا, کیونکہ اس کے بہت سے دلائل قرآن و سنت موجود ہیں اور سلف اقوال میں سے بھی یہ قول کئی علماء سے صحابہ سے تابعین سے اتباع التابعین سے اور ائمہ اسلام سے یہ قول موجود ہے. اچھا جب کوئی شخص یہ کہے کہ اس روایت کے سند میں ایک راوی مجہول ہے اس کا کیا مطلب ہے, کہا ہے نا ابھی شیخ صاحب نے کہ یزید جو ہے یہ مجہول ہے سند میں, اچھا مبہم کا کیا مطلب ہے, فلان راوی مبہم ہے واضح بتائیں نا کیا مطلب ہے. مجہول کا مطلب ہے اسے جرح اور تعدیل کا پتہ نہیں ہے, کسی جرح کے تعدیل کا پتہ نہیں ہے تو پھر روایت میں کیوں ہر مسلمان جب سچا تو کیوں نہیں لیتے ہم حدیث میں, ایسے بات ہے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے ثابت کرنا پڑتا ہے. پانچ شرطیں حدیث کو روایت کو قبول کرنے کی, پہلی شرط کیا ہے سب سے پہلے عدل ہو, عدل حافظہ کے بعد کی بات ہے, عدل ہونا چاہیے. عدل کے کیا مطلب ہے, متقی پرہیزگار ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں فلاں شخص متقی پرہیزگار ہے, جاننا پڑتا ہے کیسے جانے کہ اس کی پوری بایوگرافی جانے کہ اس کو دیکھے کہ کون ہے کہاں رہتا ہے کہاں جاتا ہے کون دوست ہے کہاں اٹھتا ہے کہاں بیٹھتا ہے سب چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے. پھر حافظہ بھی چوٹے کا ہونا چاہیے, وہ بھی خصوصی طور پہ علم حدیث میں. بات سمجھے ذرا, بعض لوگ حافظہ چوٹی کا ہوتا ہے لیکن حدیث میں کمزور ہوتے ہیں, ممکن ہے کہ بتاتا ہے پیچھے درس میں نے بتایا, کوئی ایسے شخص راوی حدیث میں موجود ہیں حافظہ چوٹی کا ہے اس کا, بعض علماء کہتے ہیں کہ حافظہ کا سمندر ہے، حدیث میں کمزور روایت نہیں لیتے. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے میرے بھائی، پتہ ہے کیسے ممکن ہے کہ آپ کا حافظہ ایک چیز میں کمال کا ہو دوسری چیز میں آپ کی تھوڑا کمزوری پڑ جائے. تو حافظہ جب کہتے ہیں چوٹی کا حافظہ، مطلب کیا ہے؟ حدیث کی اس روایت میں کیسے پتہ چلتا ہے؟ ان کی روایات سے پتہ چلتا ہے جو اس نے بیان کی ہیں. دس لوگوں نے بیان کی ہیں، اس شخص نے بھی وہی کہ وہی سیم لفظ میں زیر زبر کا فرق بھی نہیں ہے، یہ چوٹی کا ہے. اور کسی نے 30% یا 40% میں غلطی کی ہے، یہ کمزور ہے، اس کی روایت کو چھوڑے ضعیف ہے. ضعیف کیوں ہے؟ متقی پرہیزگار عدل تو ہے، لیکن یہاں پہ حافظہ اس کا کمزور ہے. الواقدی، محمد عمر الواقدی میں نے بتایا ہے، جو بن سعد کا بھی استاد ہے، طبقات پیچھے درس میں بتایا ہے. واقدی جو ہے یہ اس کا جو ہے نا، محمد بھی فرماتے ہیں یہ حافظہ کا سمندر ہے، اتنا قوی حافظہ ہے اس کا. لیکن کیوں اس کی روایت ضعیف ہے؟ کیوں نہیں لیتے روایت واقدی کی؟ کیونکہ اس کے حدیث میں حافظہ کمزور ہے. تو حافظہ
مضبوط ہے پھر؟
مضبوط کی چیز میں، عمومی طور پہ باقی انفارمیشنز میں، حدیث میں خصوصی. تو روایت بیان کرتے ہیں تو وہاں پہ تھوڑا سا غلطی ہو جاتی ہے. تو حافظہ میں چوٹے کا ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص نہیں چاہتا فلان راوی جو ہے اس پر کسی عالم جرح و تعدیل کی ہے یا نہیں کی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، اس راوی کیا کہتے ہیں؟ مجہول. ہمارے ذکر عمومی لفظ میں، عمومی عوام میں، علم حدیث سے نکل کے باہر مجہول کون ہوتا ہے؟ جس کو ہم جانتے نہیں کون ہے، نہ نام نہ عطا نہ پتہ، کون نہیں جانتے، مجہول ہوتا ہے نا. علم حدیث مجہول یہ نہیں ہوتا، جس کا نام نہیں جانتے اس کو مبہم کہتے ہیں، نام پتہ نہیں کون ہے. اے سمجھ،
مجہول کے معنی کیا ہے؟
جس کا جرح تعدیل ہی کی ہے کسی نے نہیں کی نہیں پتہ. ایک راوی سند میں، یہ راوی جو ہے ثقہ ہے کہ نہیں پتہ نہیں، ایسا ہاں ہاں کہ اس کو کسی نے جرح تعدیل کی ہے، کس نے نہیں کہا ضعیف، کس نے کہا ثقہ ہے، کس نے نہیں کہا، اس کے بارے میں بلینک ہے بالکل. نام موجود ہے راوی کا، لیکن کس نے کیا کہا اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے. احتیاط کا دامن کیا ہے؟ صحیح ہے یا چھوڑ دے؟ چھوڑ دیں، دیکھ یہاں پہ ضعیف ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیں وحی کی بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیں موضوع کتنا اہم ہے. اگر یہ حفاظت نہ ہوتی علم حدیث کی تو پھر کوئی بھی آ کے کچھ بات کر لیتا نا، لیکن نہیں، مجہول ہے. ہو سکتا ہے سچ، ہو سکتا ہے جھوٹا، ہو سکتا ہے ضعیف، ہو سکتا ہے ثقہ ہو، ہمیں نہیں پتہ کون ہے. اس لیے احتیاط کا دامن یہ ہے کہ روایت نہیں لیتے، کیونکہ اسے مجہول راوی ہے. تو مجہول اس راوی کے ہیں جس کے جرح و تعدیل کا پتہ نہ ہو، علم نہ ہو. پانچ شرطیں آپ نے بتانی ہے، کون سی ہے؟ جی پانچ شرطیں علم صحیح حدیث کی. نمبر ایک عدل ہونا چاہیے، نمبر دو حافظہ چوٹے کا ہونا چاہیے، نمبر تین سند متصل ہونی چاہیے. یعنی کیا مطلب سند متصل؟ یعنی جو روایت کر رہا ہے وہ، پھر یہ جو ہے دو شرطیں جو ہے عدل اور حافظہ چوٹے کو، اسے کہتے ہیں ثقہ. ثقہ دونوں لفظ کو شامل ہوتا ہے، ثقہ کا مطلب ہے عدل ہے اور حافظہ بھی چوٹے کے، اسے ثقہ کہتے ہیں. کہ خود پھر اس کا جو شیخ ہے استاد وہ بھی ثقہ ہو، پھر اس کا استاد وہ بھی ہو، پھر اس کا استاد ہو، جتنے بھی سند میں موجود ہیں سند متصل ہونی چاہیے. متصل مطلب یہ ہے کہ براہ راست جو 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 شاگرد اپنے شیخ سے استاد سے روایت کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بیچ میں کوئی گیپ نہ ہو، متصل جڑی ہوئی جڑا ہوا ہو. ایک شخص جو ہے دوسری صدی کا ہے، اس کا استاد چوتھی صدی کا ہے، 200 سال بعد، ممکن ہے کیا؟ مقطع ہے، یا نہیں جانتے کون ہے بیچ میں، ٹھیک ہے نا. تو سرد متصل ہونی چاہیے. چوتھی شرط روایت شاذ نہ ہو، شاذ سے اچھا بیٹھے. چوتھی شرط روایت شاذ نہ ہو. شاذ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقات کی مخالفت نہ کرے، اگر مخالفت کرتے تو شاذ روایت ہوتی ہے. شاذ روایت، اب ایک ثقہ راوی نے بیان کی ہے روایت کو، دوسری روایت اسی موضوع پہ دوسری روایت ہے، اس میں بالکل اپوزٹ معنی ہے، مختلف ہے، یہ بھی ثقہ ہے یہ بھی ثقہ ہے. دیکھیں وجہ یہ ہے کہ یہ جو روات الحدیث فرشتے نہیں ہیں، بشر انسان ہے، بھول چک ہو سکتی ہے. کیا ثقہ سے کوئی سہو نہیں ہوتا، بھول نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کسی سے بھول بھی ہو تو اس کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے اس علم کی محفوظ رکھنے کے لیے. کیسے؟ اب ایک ثقہ، یہاں پہ دو ثقات ہیں، پھر ایک ثقہ ہے، زیادہ پاورفل کون، دو یا ایک؟ یہ عدد کے اعتبار سے ٹھیک ہے نا، عدد کے اعتبار سے یہاں پہ زیادہ ثقات ہیں. اسی طریقے سے یہ ثقہ جو ہے اس سے زیادہ بڑا عالم ہے، اس سے زیادہ ثقہ ہے محدثین کا نزدیک. یعنی مثال کے طور پہ ایک روایت متفق علیہ حدیث میں ہے، اب کتاب کی بات کرتے ہیں، وہ ایک روایت جو مسند احمد میں ہے یا کسی اور کتاب میں ہے، دونوں تضاد نظر آ رہا ہے، اور راوی سب صحیح ہیں، ثقات راوی ہیں روایت کرنے والے، تضاد کی وجہ سے کس کو آگے کریں گے؟ اس لیے یاد رکھے جو ترتیب ہوئی کتابوں کی، علماء نے ایسی بات نہیں کی، جب کتابوں کی ترتیب روایت کی ترتیب آتی تو سب سے اوپر جو ہے وہ متفق علیہ حدیث، اس کے بعد بخاری، اس کے بعد مسلم، سیاہ ستہ میں پھر کوئی بھی ترتیب نہیں ہے. باقی جو چار کتابیں سنن جو ہیں ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی، ان میں خاص ترتیب نہیں ہے، صحیح کو ہونا لازم ہے. اگر باقی جو تین کی ترتیب ہے ٹھیک ہے نا، متفق علیہ، بخاری، مسلم، کیوں، وجہ کیا ہے؟ اہم بس محبت ان سے زیادہ تھی، یا کوئی کسی کے رشتہ دار تھے محدثین کے، یا شکل کے اچھے خوبصورت تھے، یا اصول کی وجہ تھی؟ اصول سب سے سخت اصول امام بخاری رحمہ اللہ کے تھے، ان کے بعد امام مسلم تھے، باقی جو اصول ہیں وہ سب سے کم تھے. اور ابن حبان کہتے ہیں کہ سب سے کم اصول تھے ابن حبان رحمہ اللہ کے، کہ وہ ضعیف کو بھی ثقہ بعض اوقات کر دیتے تھے روایت کو محفوظ کرنے کے لیے. الغرض تو یہ ترتیب ہے اس کی. تو چوتھی شرط ہے روایت جو ہے شاذ نہیں ہونی چاہیے، من غیر شذوذ. اور پانچویں ولا علہ، کوئی علت، کوئی نقص حدیث میں یا روایت میں نہیں ہونا چاہیے. اور علت میں مجہول بھی آ جاتا ہے، مبہم بھی آ جاتا ہے، سند میں بھی ہو جاتی ہے، متن میں بھی ہو سکتا ہے نکارت، یہ تمام چیزیں علت میں ہیں، خرابی میں ہیں جو حدیث میں نہیں ہونی چاہیے. یہ پانچ شرطیں ہیں صحیح حدیث کی. اگلی دفعہ جواب آپ لوگ دیں گے، میں نہیں دوں گا پھر. اچھا، شیخ صاحب فرماتے ہیں ربیع حفظہ اللہ، جب ہم کہتے ہیں جب ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں تو ایمان کا نقصان ہے، یہ بات درست ہے کہ غفلت سے، غافل ہونے سے ایمان کی کمی ہوتی ہے. اور اس کی دلیل یہ معروف قصہ اور حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، معروف قصہ سے مسلم میں کتاب موجود ہے، کتاب التوبہ میں، اور بڑا پیارا قصہ میں بیان کر دیتا ہوں، اور اسے آپ کوشش کریں یاد کریں، والله عظیم حدیث ہے یہ. ایک مرتبہ سیدنا حنظلہ الاسیدی، صحابی ہیں حنظلہ الاسیدی رضی اللہ عنہ، ان کی ملاقات سے ابو بکر صدیق سے ہوئی. جب دونوں ملے تو سے ابو بکر صدیق حال پوچھا، آپ کیسے حنظلہ؟ تو حنظلہ جواب میں کہتا ہے قلت نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ سے نفاق ہو گیا. تو سے ابو بکر صدیق نے فرمایا سبحان اللہ، یہ جملہ جب تعجب ہوتا ہے کہا تھا سبحان اللہ، آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جواب ایسے حنظلہ فرماتے ہیں، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں آخرت، دوزخ اور جنت کی ہمیں خبر دیتے ہیں اور یاد کرواتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. جب جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے جنت کو اور دوزخ کو، اتنی یقین کے ساتھ ہم بات سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں مجلس سے اور اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں اور اپنے بیوی اور بچوں میں گھل مل جاتے ہیں اور زمینوں کی طرف چلے جاتے ہیں، تو ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں. فنسینا کثیرن، سب بکر صدیق فرماتے ہیں فواللہ ان لنلق مثل هذا، اللہ کیسے ہمارے ساتھ بھی یہ کچھ ہوتا ہے. ہم بات کریں صحابہ کی رضی اللہ عنہم، اور تمام صحابہ سے بلکہ تمام انبیاء کے بعد اگر روح زمین پر کسی نے، ان سب کے بعد اگر کوئی بھی تمام مومنوں سے سب سے بڑھ کر وہ سب سے عظیم انسان ہے تو کون ہے؟ سید ابو بکر صدیق. صحابہ سے بہتر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. وہ بھی فرماتا ہے کہ میرا ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. تو سید حنظلہ فرماتے پھر میں اور ابو بکر دونوں چل پڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. مسئلہ ہو گیا نا، اب بات نفاق تک آ گئی, گھر میں تو نہیں بیٹھ سکتا نا, پریشانی کی بات ہوگی, بھی کیا ہو گیا یہ. دیکھا اپنے ایمان کا کس طریقے سے محاسبہ کرتے ہیں اور تولتے ہیں ایمان کو, کہ ہم نے بھی اپنے ایمان کو کبھی تولا ہے. کیفیت ڈفرینٹ ہوتی ہے, مختلف ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے اور کیفیت ہوتی ہے, گویا کہ دوزخ جنت سامنے آ جاتی ہے, اتنی ایمان مضبوط ہوتا ہے. جو گھر چلے جاتا ہے تھوڑی سی اس میں کمی ہو جاتی ہے, وہ کیفیت دل کی نہیں رہتی, صرف دل کی کیفیت. دیکھو دل کے اس معاملے کو تول رہے ہیں, دل کی کیفیت تھوڑی سی فرق پڑ جاتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے تو حنظلہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کے نافقہ حنظلہ, یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ منافق ہو گیا, ان سے نفاق ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما ذاک, وہ کیسے حنظلہ؟ قلت یا رسول اللہ, جواب میں حنظلہ فرماتے ہیں نکون عندک تذکرنا بالنار والجنۃ حتی کأن رأی عین. جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو اب ہمیں یاد کراتے ہیں دوزخ کی اور جنت کی, یہاں تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, یہاں تک اتنی یقین ہوتا ہے کہ رأی عین, اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. فإذا خرجنا من عندك عافست الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. جب ہم آپ سے چلے جاتے ہیں اپنے گھروں میں, اپنے گھروں کی طرف اور اپنے بیویوں اور بچوں میں ہم گھل مل جاتے ہیں اور زمینوں کی طرف چلے جاتے ہیں تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جواب سنیں ذرا, پیارا جواب, والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ان لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر, اگر تمہاری حالت ہمیشہ وہی ہوتی جب اب میرے ساتھ ہوتے ہو اور اللہ کے ذکر میں, لصافحتکم الملائکہ علی فروشکم وعلی طرقکم وفی طرقکم, تو یقیناً فرشتے تم سے ہاتھ ملاتے تمہارے بستروں پر اور راستوں پر اور راستوں میں. ولیکن یا حنظلہ ساعتا وساعتا تین مرتبہ فرمایا, لیکن ایک حنظلہ گھڑی گھڑی کی بات ہے, وقت وقت کی بات ہے. کبھی ایسا وقت ہوتا ہے جس میں ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے اور کبھی ایسا وقت جس میں ایمان تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. ذرا اس حدیث پہ غور کریں, اسے مسلم کو معروف حدیث ہے کتاب التوبہ میں, ایمان مضبوط ہوتا ہے اس مضبوطی میں تھوڑی سی کمی بھی ہو جاتی ہے, اور اگر ایمان ہمیشہ مضبوط اس طریقے سے ہو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جب صحابہ ہوتے ہیں اللہ کے ذکر میں مسلسل ذکر کرتے ہیں تو فرشتے زمین پر اترتے اور ہاتھ ملاتے. یقیناً فرشتوں کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھ سکتے, عالم غیبیات سے ہے. پتہ کتنی دہشت ہے, کبھی سوچا ہے؟ ایک مرتبہ سے اسید بن حضیر نماز پڑھ رہے تھے, سورت کہف پڑھے صلاۃ اللیل میں, تو کچھ محسوس ہو جیسے کہ اوپر کچھ ہے, تو جب سلام پھیرا دیکھا کچھ جیسے لائٹیں ہوتی ہیں نا, وہ اوپر کی طرف زبان کی طرف جا رہی ہیں. تو صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں یہ کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے تھے. تو فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق ہیں, عظیم مخلوق ہیں. جب ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہو جائے تو ایمان کی مضبوطی سے انسان کہاں تک پہنچ جاتا ہے تو بتائیں, کہ فرشتے آ کے ہاتھ ملا دیتے. اللہ کا ذکر ہم کتنا کرتے ہیں, کیا ذکر ہمارے زبان پہ ہوتا ہے ہمیشہ؟ ذکر کے ساتھ کثیر کا لفظ دیکھیں قرآن مجید میں, آپ جہاں پہ ذکر, آپ کثیر کا لفظ کیوں ہے؟ وَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا, کیونکہ ہم اٹھتے ہیں ذکر ہے، سوتے ہیں ذکر ہے، نماز پڑھتے ہیں ذکر ہے، نماز کے بعد ذکر ہے، واش روم جاتے ہیں ذکر ہے، نکلتے ہیں ذکر ہے، کھانا کھاتے ہیں ذکر ہے، کھانے سے پہلے ذکر ہے، کھانے کے بعد ذکر ہے، یہاں تک کہ ہم بسر وقت بھی ذکر ہوتا ہے، وہ کون سا وقت ہم ذکر نہیں کرتے؟ باقی جو اذکار ہیں، قرآن مجید بھی ذکر جب تلاوت کرتے ہیں، باقی جو اذکار ہیں اس کے علاوہ تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنا، یہ سارے کے سارے اذکار الگ ہیں. یہ تو مومن کے پاس تو وقت نہیں ہونا چاہیے نا. واللہ اگر آپ یہ سنت کو ذکر کریں آپ کا وقت نہیں ہوگا. مجھے نہیں پتا بدعتی اذکار لوگ کہاں سے لے کے آتے ہیں، کہاں ان کو وقت مل جاتا ہے. اس سے ریپلیسمنٹ لازم ہوتی ہے. واللہ جب کوئی بدعت ذکر نکالتی ہے، کوئی بدعت کرتے ہیں، آپ سنت چلی جاتی ہے اس کی جگہ. یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہے اور یہ سزا بھی ان لوگوں کے لیے. آپ اگر صرف ذکر مسنون کریں جو قرآن سنت میں ثابت ہے، آپ کو فرصت نہیں ملے گی، تھوڑا وقت نہیں ملے گا کہ آپ تھوڑا سا اور بھی شامل کر دیں بدعت میں سے، ناممکن ہے. آپ کثرت سے ذکر کر کے دیکھیں. ایک اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، کثرت سے ذکر. فارغ وقت بیٹھے ہیں اب استغفار پڑھ لیں آپ. کچھ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے نیند نہیں آتی، کچھ گولی بتائیں. نہیں، گولی بعد میں کھاؤ، پہلے جب لیٹ جاؤ نا اذکار پڑھ لو، سارے اذکار پڑھنے کے بعد استغفار پڑھو. جب پہنچو 200, 300, 400, 5000 کا ہزار مرتبہ میں نے نیت کر لو، میں نے ہزار مرتبہ استغفار پڑھنا ہے. آپ 300 تک جاؤ گے نیند آ جائے گی. ڈاکٹر صاحب دوائی کا کہتے ہیں پڑھتے ہیں. میں نے کہا آپ نے پڑھا ہے، اب جا کے پڑھیں. کہ میں نے ہزار مرتبہ پڑھنا ہے سونے سے پہلے. ہزار خاص نمبر، یعنی بہت کثرت سے پڑھنا ہے، کیونکہ خاص لمٹ کے لیے الگ دلیل ہونی چاہیے. بتاؤ ہزار ہے، بہت زیادہ پڑھنا ہے. 300, 400 پہنچ کے دیکھیں آپ، یہ اس سے پہلے شاید نیند آ جائے گی. نیند کا نہ آنا بھی شیطانی ایک بہکاوا ہے، شیطانی آپ کو ذکر کرنے دے گا. کہتے ڈاکٹر جو میں نے اذکار پڑھے، ابھی ذکر کہاں، ابھی استغفار شروع کیا تھا، نیند آ گئی. دیکھیں اذکار کی برکت دیکھیں آپ. کیونکہ حدیث میں کیا ہے پتہ ہے آپ کو، جو پڑھتے ہیں سونے سے پہلے اذکار میں، ایک جو ذکر سبحان اللہ 25 مرتبہ، الحمد للہ 25 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، 34 سو پورا ہو گیا. اس میں راحت سکون مل جاتا ہے، تھکن ختم ہو جاتی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پورے دن کی تھکن تھی، جو جسم میں درد تھا، واللہ سب ختم ہو جاتا ہے. جیسے درد تکلیف ختم ہوئی تو کیا ملا؟ سکون. سکون سے کیا ملتا ہے؟ نیند آتی ہے کہ نہیں؟ کر کے دیکھ لیں. گولی بعد میں دوں گا، پہلے یہ کر کے دیکھو. اور الحمدللہ 90% جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ جو 10% وہ ڈنڈی مارتے ہیں کہیں پہ. دل سے یقین کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ میں بہت کمزور ہوں، مسکین ہوں، حقیر ہوں، نیند مجھے نہیں آ رہی، ذمہ داریاں بہت ہیں، رزق حلال بھی کمانا ہے، پھر عبادت بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، بہت تکلیف ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرما. دعا بھی کریں، ذکر بھی کریں، دیکھتے ہو کیسے نیند نہیں آتی. سبحان اللہ. تو ذکر کثیر کریں، اور جب ذکر کثیر ہوتا ہے فرشتوں تو ہاتھ نہیں ملیں گے زمین پہ آ کے، لیکن آپ کی کیفیت یہ نہیں رہے گی جو ذکر سے پہلے تھی. میرے کر کے دیکھیں، واللہ چہرے کی رونق، زبان کی چاشنی، سینے کی وسعت اور کشادگی، آنکھوں کی ٹھنڈک، اور اس طریقے سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہاں کہاں پر کیسے خیر و بھلائی ہوگی. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیا ہے؟ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، کئی خزانے جنت کے. آپ پڑھیں اس یقین کے ساتھ کہ جنت کا خزانہ آپ کما رہے ہیں، اور اپنے آپ کو مکمل سپرد کیا. لا حول ولا قوت الا باللہ، میری طاقت، میری جو بھی سوچ بچار ہے، جو میری محنت ہے، جو میں کر رہا ہوں، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے ہوگا، وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا توفیق وہی مجھے دے گا. جو میں کام کر رہا ہوں اس میں برکت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. کر کے دیکھ لیں. سبحان اللہ وبحمد سبحان اللہ العظیم، یہ کیا ہے؟ کلمتان. کون سے دو کلمے ہیں؟ زبان پہ ہلکے ہیں، کہیں سبحان اللہ وبحمد سبحان اللہ العظیم، ہلکے ہیں زبان پہ. اچھا. حبیبتان الرحمن، اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پیاری ہیں حبیبتان. اچھا، لفظ اللہ یا رحمان ہے؟
رحمان.
کیوں؟ اچھا، رحمان یا رحیم ہے؟ رحمان کیا ہے؟ وسیع رحمت والا. اللہ تعالیٰ اس وسیع رحمت سے مجھے بھی نواز دے، میں یہ دو کلمے پڑھوں جو آپ کو بہت پسند ہیں، اور پھر آخرت میں ثقیلتانی فی المیزان. آپ نے کون سا پہاڑ اٹھایا مجھے بتائیں, کتنی مشقت کی آپ نے, آپ کو اتنی بڑی اللہ نے یہ خاص کرم, یہ خاص فضل آپ کو دے دیا. کتنی مرتبہ پڑھا ہے؟ دو مرتبہ, دس مرتبہ, سو مرتبہ, اس سے زیادہ اس سے کم پڑھیں آپ اس یقین کے ساتھ کہ الرحمن راضی ہو رہا ہے اور جو ترازو وہ بھاری ہو رہا ہے. کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اسی طریقے سے دیکھ لیں آپ, جو میرے پاس وقت نہیں ہے میں اور بھی آپ کو مثالیں دوں, لیکن اللہ کے ساتھ دل کو جوڑ کے دیکھ لیں, کثرت سے ذکر کرتے رہیں. آج جمعہ کا دن ہے, درود پڑھیں. خاص مقرر فرشتے ہیں جو اس دیکھیں کتنے عظیم ذکر ہے درود. خاص فرشتے اللہ نے پیدا اس لیے کیے ہیں جو یہ سلام اور درود آپ سب جا کے پہنچا دیتے ہیں. ایک درود پڑھتے ہیں دس رحمت نازل ہوتی ہے, سو پڑھتے ہیں ہزار رحمت ہے, ہزار پڑھتے ہیں دس ہزار رحمت ہے. جانتے ہیں رحمت کا کیا مطلب ہے؟ عام بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اپنے اس بندے پر جو درود پڑھتا ہے, اور دس مرتبہ یہ خاص رحمت اللہ تعالیٰ کی بڑھ جاتی ہے. ہم زندگی تنگ ہے, پریشانی ہے, بہت ساری ذمہ داریاں ہیں نبھا نہیں پا رہے, مشکلات کا بہت سارا سامنا ہے, مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں, کیسے ختم ہوں گی؟ اللہ کے حکم سے آئی ہیں نا تکلیفیں ساری, دور کون کرے گا؟ الرحمن الرحیم, اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے نا. تو درود پڑھ کے دیکھیں نا آج کے دن, اور کثرت سے درود پڑھیں, اور ایک خاص وقت, خاص گھڑی جس میں دعا قبول ہوتی ہے, ہر جمعے میں ہوتی ہے, عصر کے بعد سے لے کے. بعض علماء کہتے ہیں کہ ممبر پہ جب امام کھڑا ہوتا ہے نا اس وقت بھی یہ وقت ہوتا ہے, اور بعض نے کہا کہ یہ عصر سے لے کے مغرب سے تک کے وقت ہوتا ہے. ہر جمعے میں یہ وقت ہماری زندگی میں پچھلے 50-60 سالوں سے آ رہا ہے, اور دعا مانگنے کے لیے بہترین وقت, اللہ کے ذکر کے لیے بہترین وقت ہے. مانگے دعا جو اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں, تکلیفیں دور کرنے یہی بہترین وقت ہے. رات کے آخری پہر وہ بہترین وقت ہے دعا مانگنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ناظر, جیسے اللہ تعالیٰ کا شیان شان ہے, اور خود اللہ تعالیٰ خود اعلان ہوتا ہے, اعلان کرتے ہیں, کوئی ہے مانگنے والا میں دوں, کوئی ہے دعا کرنے والا یا پکارنے والا اس کی دعا میں قبول کروں, اور کوئی ہے مغفرت چاہنے والا اس کو میں بخش دوں. مغفرت کا وقت ہے. یہ بعض اہم چیزیں ہیں, تھوڑا سا اس کے لیے وقت درکار ہے سمجھنے کے لیے, سوچنے کے لیے, اور علم حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سب پہ کے لیے آسانیاں فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کا حق ادا کرنے کی اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری چند جملے ہیں, میں پورے کر لوں پھر سوال جواب کرتے ہیں. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے کہ دونوں حالتوں میں فرق بیان کیا ہے, کہ جب اللہ تعالیٰ ذکر کی حالت ہوتی ہے گویا کہ جنت و دوزخ کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے مشاہدہ کرتے ہیں, اور جیسے کہ فرشتے جو آسمانوں میں سجدہ ریز ہیں, اور جیسے کہ گویا کو جنت کو دیکھتے ہیں, اور جو کچھ جنت میں حوریں ہیں اور اس میں بہت ساری جو قصور اور پیلیسز ہیں وہ ہیں آخر تک, اور جہنم کے تعلق سے بھی اس طریقے سے جو اس میں عذاب ہے اور اس میں جو زنجیریں ہیں اور اغلال ہیں اسے آخر تک, یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب ایمان مضبوط ہوتا ہے, اور جب غفلت کے شکار ہوتے ہیں اور ایمان میں کمی ہو جاتی ہے تو پھر یہ حالت نہیں ہوتی. یہ اس حدیث کے تعلق سے چند اہم باتیں ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ 10 فقہا کی تعریف ایمان کے تعلق سے آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے صرف ایک نہیں, امام ابو عثمان صمد رحمہ اللہ نے 10 فقہا کا نام لے کے بتایا ہے کہ ایمان قول اور عمل ہے. صرف قول نہیں ہے, صرف دل کی معرفت نہیں ہے, صرف دل کا یقین ہے, بلکہ قول بھی اور عمل بھی ہے. جب کوئی شخص کہنا ایمان قول اور عمل ہے تو اس کا مطلب ہے زبان کا قول ہے, دل سے یقین ہے, کیونکہ دل کا عمل بھی اس عمل میں شامل ہے. قول زبان کے علم قول کو بھی کہتے ہیں, قول عمل کو بھی کہتے ہیں, قول یقین کو بھی کہتے ہیں, بشرط یہ کہ عقیدہ یہ ہو جو رسول جماعت کا ہو, کرمیہ کا نہ ہو جو کہتے ہیں قول فقط اور باقی کا انکار کر دیتا ہے. تو قول و عمل میں یہ سب مفہوم شامل ہے, اور امام بڑھتا بھی کم بھی ہوتا ہے. اس کے تعلق سے انشاءاللہ کے درس میں بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
ये दुरूद पढ़ते हैं शेख।